دما كما المطر ويبقى الدم قانون السيادة. إذا ما في الوغى ينوي جهادة
لأن الموت للأحرار عادة. في درب الله ما أحلى الشهادة.
ركب خطوة رجال نحفا جماهيري. أنت موج بشري كالأعاصي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلى الله
عليه وسلم.
هيك مرتبة أربل أنت. برادران انسانی، عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، قرآن کریم کی آیت الکرسی کے ضمن میں قیومیت حق یا نظام حق اور قیام حسین، اس عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس عزا خانے کی آخری مجلس ہے. بہت انتظار رہتا ہے محترم اور اسی سرعت کے ساتھ محرم گزر گیا. بہرحال انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو یہ گفتگو پھر جاری رہے گی. گفتگو کا آغاز ہوا ہے، ابھی گفتگو کسی منزل تک نہیں پہنچی. اب یہ مقدر کرتا رہا ہوں، لیکن یہ اس مقدر جملے میں بھی جو کیفیت مجھے محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ اس مقدر جملے میں بھی جو عظمت قرآنی سامنے آتی ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے. یوں تو قرآن مجید کی ہر آیت بے پناہ ہے، لیکن آیت الکرسی جس میں احاطہ ذات الہی کا بیان ہے، وسع كرسيه السماوات والأرض. حق سبحانه وتعالى کے اقتدار نے، اس کی سلطنت نے، اس کے علم نے، اس کی قدرت نے تمام آسمانوں اور زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے. جہاں اس احاطے کا بیان ہو، اس بیان کا احاطہ بھی ہم جیسے ناقص کیسے کر سکتے ہیں؟ آیت الکرسی، مکمل آیت الکرسی تو اپنی جگہ، اگر کئی برس تک یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے تو آیت الکرسی کے مطالب ختم ہونے والے نہیں ہیں. لیکن خود اسم مبارک الحی القیوم، میں نے گزارش کی کہ تمام اسماء حسنا اس الحی القیوم میں سموئے ہوئے. کل تک گفتگو جس منزل تک پہنچ گئی وہ یقیناً طالب علموں کے لیے تو بہت فکر انگیز ہے. ذات حق لامتناہی ہے، اس کا فیض بھی غیر منقطع ہے، اور اس کا فیضان بھی لامتناہی ہے. اور چونکہ یہ عالم ہستی و عالم خلقت فیض حق ہے، اس لیے یہ عالم خلقت بھی لامتناہی ہے. اس اعتبار سے جو ہمارے سائنسداں حضرات کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے کائنات کے کناروں تک نظر ڈالی، کائنات کے کنارے ہی نہیں ہیں تو آپ کی نظر کیسے؟ جتنی دور بھی نظر پہنچ جائے سمجھیے بس اپنے ارد گرد دیکھ لیا. آپ نظر ہی کائنات کتنی وسیع ہے، جتنی قوی ٹیلیسکوپ بھی ہوا. اور جہاں تک بھی نظر پہنچے، جہاں تک آپ کی نظر پہنچ جائے سمجھیے کہ وہ آپ کے ارد گرد گردش کر رہی ہے نظر، ورنہ وہ ساتے کائنات عرصہ وجود کی پہنائی، عالم ہستی کی وسعت اور بلندی اور گہرائی لامتناہی ہے. کیوں لامتناہی ہے؟ اس لیے کہ خالق لامتناہی ہے. جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے، یہ یاد ہوگا نا. جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی خلق کرتا ہے، یہ بھی یاد ہوگا. وہ خیر محض ہے، اس نے جو کچھ خلق کیا خیر. وہ حق ہے، اس نے جو کچھ خلق فرمایا حق. وہ حی ہے، اس نے جو کچھ خلق فرمایا اس میں بھی حیات کی تجلی ہے. جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے اس میں حیات کی کوئی نہ کوئی رمق ہے، آپ اسے درک کر سکیں یا درک نہ کر سکیں. دیکھیے مسئلے دقیق چھڑ جاتے ہیں. جس چیز کو آپ جماعت سمجھتے ہیں اس کو وجود حاصل ہے یا نہیں؟ اور اگر وجود کا کے قائل ہوں گے آپ تو حیات مطابق وجود ہے. حیات مطابق وجود ہے، یہ بہت ہی غریب کلمہ ہے آپ کے لیے. مگر دیکھیے پھر مثال کو لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ بہت مشکل الفاظ لے آتے ہیں. مشکل الفاظ لے آنا کوئی علمی جرم ہے؟ مشکل مطالب لے آنا اور مشکل مطالب سے روشناس کرنا کوئی علمی جرم ہے؟ یا علمی مطالب کا قبول نہ کرنا علمی جرم ہے؟ لو آپ انگریزی ڈکشنری پھر میں مثال دوں گا بچوں والی کہ ہر سال انگلش ڈکشنری کا نیا ایڈیشن آتا ہے, اس میں کچھ نئی ڈیفینیشن ایڈ ہوتی ہیں, کچھ نئے ورڈس ایڈ ہوتے ہیں, کچھ پرانے ورڈس نکال دیے جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ نئے ورڈس کی سطح جو ہے وہ معنوی اعتبار سے بلند نہیں, بلکہ ہر سال دیکھیے تو اس کی کوالٹی, کیفیت, سیاق سباق کے اعتبار سے, تہذیبی اعتبار سے, ثقافتی اعتبار سے وہ پست سے پستر ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ ایک الگ بحث ہے, مگر اضافہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. کبھی کبھی کچھ اچھی اصطلاحیں بھی اضافہ ہو جاتی ہیں. آپ کیوں اس بات پر مصر ہیں کہ جو ڈکشن آپ کا, جو لفظیات کا ذخیرہ اور جو اسلوب آپ کا 100 برس پہلے تھا یا 200 برس پہلے تھا یا 400 برس پہلے تھا وہی باقی رہے؟ یہ جمود کس لیے ہے؟ جسے باقی رہنا ہے وہ باقی رہے گا چاہے آپ بگاڑنا چاہیں. قرآن مجید باقی رہنے کے لیے آیا ہے, باقی رہے گا. قرآن مجید کی آیتیں دہرائی جاتی رہیں گی مگر وہ ہمیشہ قند مقرر محسوس ہوں گی, وہ کبھی فرسودہ نہیں ہوں گی, ان کی لذت میں کبھی کبھی کمی نہیں آئے گی. سخنان پیغمبر, سخنان معصومین, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار کے خطبات اور کلمات اور کلمات قصار وہی ہیں, باقی رہیں گے. لیکن ان کی روشنی میں عقل بشری جو ترقی کر رہی ہے اس کی اپنی ضرورت ہے کہ نئے الفاظ, نئی تعریفات, نئی تعبیرات, نئی تشبیہیں, نئے استعارے, نئے مباحث شامل کیے جائیں, بات آگے بڑھائی جائے. ایک سوال پرسوں سے بار بار میرے سامنے لایا جا رہا ہے اور اس وقت بطور خاص لایا گیا اور سوال اہم بھی ہے, لیکن اب جو تحریری شکل میں سوال آیا میرے سامنے تو اندازہ ہوا کہ بات سمجھی ہی نہیں گئی, اور اس لیے اچھا سوال اچھا ہونے کے باوجود اچھا نہیں رہ گیا. سوال اگر اس سطح سے ہوتا تو بہت عمدہ سوال تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ الحی, کلمہ الحی, اسم مبارک الحی کا اطلاق زندگی کی بسیط ترین سطح پر ہوتا ہے, یا بسیط ترین سطح پر بھی ہو سکتا ہے. لیکن القیوم کا اطلاق زندگی کے کمالات جب اپنے درجہ عروج پر اور کمال معراج پر اور معراج کمال پر پہنچ جاتے ہیں تب القیوم کا اطلاق ہوتا ہے. سمجھنے والے نے یہ سمجھا کہ ہر وجود کا سفر زندگی جب کمال تک پہنچ جائے تو اسے قیوم کہہ سکتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں. یہ تو میں نے ایک مرتبہ بھی گزارش نہیں کی. یہ نہیں کہ ہر شے جب اپنے کمال تک پہنچ جائے تو اسے قیوم کہیں, ایسا نہیں ہے. یہ مفہوم سمجھنا ضروری ہے. مفہوم عام ہے, مصداق خاص ہے. مفہوم عام ہے, مصداق خاص ہے. یہ مفہوم مثلا واجب الوجود, واجب الوجود ایک عام مفہوم ہے لیکن مصداق خاص ہے. واحد ایک عام مفہوم ہے, مصداق خاص ہے. کلمہ صمد ڈکشنری میننگ کے اعتبار سے عام مفہوم و معنی کا حامل ہے, مصداق خاص ہے. واضح ہیں؟ تو جب ڈیفینیشن بیان ہوتی ہے, جب تعریف کی جاتی ہے, تو اس میں عموم و اطلاق ہوتا ہے, اس میں مفہوم عام ہوتا ہے, مگر مصداق اگر خاص ہے تو وہ خاص ہے. تعریف کے اعتبار سے واجب الوجود یعنی وہ وجود جو کسی اور وجود کا محتاج نہ ہو, جو قائم بالذات ہو, جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے, جو تعبیریں واجب الوجود کے لیے ہیں. اور یہ مفہوم عام ہے, لیکن مصداق اس کا بس ایک ہے, ذات حق سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں ہے. اس لیے واجب الوجود بس وہی ہے. ہاں, ایک ثانوی اعتبار سے واجب الوجود کا اطلاق اور ہوتا ہے دوسرے ممکنات پر, جب وہ واجب ہو جائیں اپنے وجود کے اعتبار سے, وہ بحث الگ ہے, اس وقت چھیڑنے کی نہیں ہے. قیوم اس ذات پر اطلاق ہوگا کلمہ جس میں حیات کے تمام امکانات اپنے درجہ کمال پر ہوں. یہ ایک عام تعریف ہے, مگر وہ ذات بس ایک ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے. جس ذات کے اندر حیات کے تمام کمالات اپنے نقطۂ عروج پر ہیں, اور وہ ہیں نقطۂ عروج پر, نقطۂ عروج تک پہنچے نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ابتدائی سطح سے سفر شروع ہوا اور پھر کمالات کے سفر طے کرتا ہوا معراج تک پہنچا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ پہلے ایک بسیط درجے پر تھی, اور اس پہ صرف الحی کا اطلاق ہوتا تھا. جب وہ اپنے کمال تک پہنچ گئی تب وہ القیوم کہلائی. ایسا کوئی سفر ذات خداوندی میں متصور نہیں ہے. وہ ذات واجب ہے, جامع کمالات ہے, وہ الحی القیوم تھا, الحی القیوم ہے, الحی القیوم رہے گا. کمالات ہستی ہیں, جو بنیادی کمالات حیات ہیں, وہ بھی اس میں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اصل یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک, یہ سے اور تک, یہ ذہن بشر کی مجبوری ہے. کیونکہ ہم آغاز و انجام کے بغیر سوچ ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ ہم جس چیز پر بھی نظر ڈالتے ہیں اس کا ایک آغاز ہے, ایک انجام ہے. خود ہماری ہستی ہمارا ایک آغاز ہے, ایک انجام ہے. ہر چیز جو کائنات میں ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں ایک آغاز ہے, ایک انجام ہے. ہر دن کسی نہ کسی لمحے شروع ہوتا ہے, کسی نہ کسی لمحے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہر رات کسی نہ کسی لمحے شروع ہوتی ہے, کسی نہ کسی لمحے ختم ہو جاتی ہے. تو جب دن اور رات میں تغیر ہے, آغاز ہے, انجام ہے, تو سرمد کا تصور کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ ذہن بشری میں سرمد کا تصور قائم نہیں ہو سکتا, یہ مجبوری ہے. لیکن پھر بھی تصور کو ذہن سے قریب لانے کی کوشش ہمیشہ کی جاتی ہے اور ہمیشہ کی جاتی رہے گی. اب یہاں ٹھہر کر دیکھیں, بحث بہت دقیق ہے, اس کا اندازہ تو آپ کو بھی ہو ہی گیا ہوگا. بحث بہت دقیق ہے, کیونکہ وہ الحی القیوم تھا, الحی القیوم ہے, الحی القیوم رہے گا. اس کے یہ نہیں ہے کہ زندگی ابتدائی سطح پر تھی پھر درجہ کمال تک پہنچی. وہ جامع کمالات تھا, جامع کمالات ہے, جامع کمالات رہے گا. اسے ہم بس انہی الفاظ کے ذریعے سے جس طرح بھی سمجھ سکیں, اس کی ذات منزہ کو, اس کی ذات متعالی کو, اس کی ذات عالی کو، اس کی ذات علی کو، اس کی ذات عظیم کو. علی و عظیم تو اسی میں موجود ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ سلام.
صلوات پڑھ دیجیے. اب دیکھیے کیا کریں ہم، بعض الفاظ اور اسماء مشترک ہیں تو ہیں، اب اس میں جو شان اشتراک پائی جاتی ہے، کوئی اعزاز کا پہلو ہے وہ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. حسد کرنے والے حسد کرتے ہیں تو انہیں اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے. اس زمانے میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی، جب تلاوت ختم ہوتی تھی، تلاوت کے آداب میں کہ شروع کرتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب تلاوت ختم ہوتی تھی تو کہتے تھے صدق اللہ العلی العظیم. اب بعض حضرات نے صدق اللہ العلی العظیم کہنا چھوڑ دیا. یعنی کمال ہے، کسی ایک ہستی سے ایسا بغض ہے، نام حق نہیں لیتے، نام حق نہیں لیتے. آئیے پھر آیت الکرسی بھی ایڈٹ کر دیجیے. جب آیت الکرسی آخر تک پہنچے تو کہیے وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العظیم. ہے جرات تحریف کی،
واہ واہ واہ،
علی اس کا نام ہے، اسی کا نام سمجھ کے لیجئے. نام سمجھ کے لیجئے، جب یا علی کہیے تو ذہن میں وہ ہو. کبھی شرک کا شائبہ پیدا نہیں ہوگا، اور اگر کسی اور ہستی کو اس نے خود اپنا نام دیا ہے تو اس ہستی کی اعتراف کا بھی کلمہ پڑھیے. بہرحال گفتگو سمیٹ رہا، بہت سی باتیں آج گزارش کرنی ہیں اور سامانی وقت بہرحال محدود ہے، ہر چند کے پروردگار جزائے خیر عطا فرمائے، صحت و سلامتی سے رکھے، عافیت دارین عطا فرمائے آپ سب کو، اور یہ فرش عذاب بچھانے والے جہاں جہاں بھی فرش عذاب بچھتا ہے ان سب کے لیے میری یہی دعائیں ہیں، جہاں جہاں بھی. اب اس وقت یہاں چونکہ نجم الحسن جعفری صاحب کے یہاں گفتگو ہو رہی ہے تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں، پروردگار انہیں صحت و عافیت سے رکھے. مسلسل مجھ سے کہتے رہتے ہیں کہ دیکھیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور کیا کیا اخلاقی دباؤ ڈالتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں کہ میں کتنا مظلوم ہوں.
علامہ صاحب کے لیے سے تو سلامتی باواز ابلغ سلوا.
ابھی اپنی عمر مبارک کا حوالہ دیتے ہیں. بہرحال میں چھوٹا ہوں اسے. دیکھیے میں 74 برس کا ہو گیا ہوں. دیکھیے میں ہارٹ کا مریض ہوں. دیکھیے خدا جانے اگلا سال میں درد کر سکوں یا نہ کر سکوں. حالانکہ انشاءاللہ میں نے عرض کیا آپ حضرات کی دعائیں کام آئیں گی, مولا کرم فرمائیں گے. ابھی وہ برسوں محرم کریں گے اور آپ سب سلامت رہیں گے. اب وہ رات میں جب مجلس پڑھ کے واپس آیا اس وقت پھر صبح نماز صبح کے بعد اور یہاں ممبر تک آنے تک دیکھیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھیے وقت کی کوئی پابندی نہیں, وہ لاکھ کہیں وقت کی پابندی نہیں ہے مگر میں جانتا ہوں وقت کی پابندی ہے. آخر ہم مجبور ہیں, محتاج ہیں, ہم محدود ہیں, ہم زمانی وجود رکھتے ہیں اور ہم زمانے کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ ہماری مجبوری ہے. ہمیں وقت کے تقاضوں کا احترام کرنا چاہیے. وہ ہستیاں اور ہیں جن کے لیے وقت سمٹ آتا ہے. وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے وقت سمٹ آتا ہے. اور کیوں سمٹ آتا ہے؟ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے وقت سمٹ آتا ہے. وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے وقت کے ایک لمحے میں اتنی برکت اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ ازل تعابد اس میں سمویا جا سکتا ہے. کبھی وقت سمٹ آتا ہے, کبھی وقت پھیل جاتا ہے, کبھی سورج پلٹ آتا ہے, کبھی سورج ٹھہر جاتا ہے, کبھی جان دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, کبھی درخت چلنے لگتا ہے, کبھی حیوان بولنے لگتا ہے, کبھی پتھر کلمہ پڑھنے لگتا ہے. وہ ہستیاں ہیں بس توجہ برقرار رکھیے گا. وہ ہے ذات الحی القیوم جہاں تدریج ارتقاء نہیں ہے. وہ ہے ایک حال پر ہے, جیسا تھا ویسا ہی ہے ویسا ہی رہے. تمام کمالات اس کی ذات پاک میں جمع تھے, تمام کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں, تمام کمالات اس کی ذات میں جمع رہیں گے. اس کی ذات پاک میں تغیر نہیں ہے, حلول نہیں ہے, زوال نہیں ہے, ارتقاء نہیں ہے. اس کی ذات میں جمود نہیں ہے, ثبات ہے. ان حقائق کو سمجھا کیسے جائے؟ آخر کوئی راہ تو ہونی چاہیے. اس نے ہمیں مکلف بھی کیا کہ ہماری معرفت حاصل کرو. ہے وہ ایسا کہ معرفت حاصل ہو نہیں سکتی. سب سے بڑی آزمائش تو انسان کی یہ ہے. توجہ ہے. ایک طرف وہ بھی آزمائش ہے جس کا حوالہ برابر دیتے ہیں لوگ کہ درمیانے قعر دریا تختہ بندم کر گئی, بادمی گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش. آپ نے بیچوں بیچ دریا کے بیچوں بیچ ہمیں لا کے کھڑا کر دیا اور کہا کہ دیکھنا خیال رکھنا دامن تر نہ ہونے پائے. یہ شکوا کرتے ہیں نا کہ دنیا میں بھیج دیا اور کہا دنیا سے دور رہنا. دنیا میں بھیجا اور کہا دنیا سے دور رہنا. عملاً یہ سب سے بڑی آزمائش ہے. یہ بھی آزمائش ہے اور انسان کی آزمائش ہے. انسان بنایا ہی گیا ہے آزمائشوں کے لیے. جو آزمائشوں سے گھبرائے وہ انسان نہیں ہے. انسان آزمائشوں کے لیے بنا گیا، علمی آزمائشیں، فکری آزمائشیں، عملی آزمائشیں. ایک عملی آزمائش یہی ہے کہ دنیا میں بھیجا گیا اور کہا گیا دیکھو دنیا کے اسیر نہ ہو جانا. جو لوگ ذرا سا ایک ذرا سا بال برابر فرق ہے، ادھر نظر چلی جائے تو کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، ادھر نظر چلی جائے تو کچھ اور کیفیت ہوتی ہے. اگر یہ سوچیں کہ دنیا میں بھیجا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو دنیا سے کنارہ کش رہنا، تو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی بڑی آزمائش ہے. اور اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ دنیا میں بھیجا گیا اور یہ کہا گیا کہ دیکھو، اس بات کا خیال رکھنا کہ تم دنیا کو تسخیر کرنا، دنیا تمہیں تسخیر نہ کر لے. بس بات بہت واضح ہو جائے. آزمائش یہ بھی ہے، اور اصل میں یہی آزمائش ہے، یہی آزمائش ہے. دنیا تمہیں تسخیر نہ کر لے، تم دنیا کے اسیر نہ ہو، تم دنیا کی ٹھوکروں میں نہ رہو، دنیا تمہاری ٹھوکروں میں رہے. اپنا وہ اعزاز برقرار رکھو، اپنی وہ حیثیت برقرار رکھو. محرم کی مجلسوں سے یہ شعور اور یہ ہمت، یہ حوصلہ لے کر جائیے گا. اور وہ جملہ یاد رکھیے گا کہ یہ ذکر مظلوم آغاز سال میں، سن ہجری کے ابتدا میں یہ ذکر معصومین کا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ گزشتہ برس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، یہ اس لیے ہے کہ آئندہ پورے سال طاعت خدا کا حوصلہ مل جائے. یہ سمجھ کے ذکر مظلوم اور ذکر معصوم نہ کریں کہ سال بھر جو گناہ کیے ہیں یہ اس کا کفارہ ہے. یہ ذوق کی پتی ہے، یہ معصوم کے ذکر کے ساتھ بے ادبی ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے، ذوق کی بلندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس ذکر کو طاعت حق کے لیے ایک ہمت اور حوصلے کا سرچشمہ قرار دیں. تو یہ شعور لے کے جائیں کہ آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا کس لیے؟ کہ آپ دنیا تسخیر کریں، دنیا آپ کو تسخیر نہ کرے. خود یہ جملہ مکمل ایک درس ہے. عملاً یہ آزمائش علمی اعتبار سے کیا آزمائش؟ وہ ذات سمجھ میں آنے والی ہے نہیں، اور مکلف کیا گیا کہ ہمیں سمجھو. ہمیں سمجھو، ہمیں جانو، ہمیں پہچانو، ہماری معرفت حاصل کرو اور پھر ہماری اطاعت کرو. دیکھو بے معرفت کے اطاعت نہ کرنا، بے علم اور بے معرفت کی اطاعت کی کوئی ارزش نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے. عالم کی ایک ساعت کی فکر، نادان اور جاہل عبادت گزار کی 70 سال کی عبادت پر زیادہ قدر و قیمت رکھتی ہے، اس پر بھاری ہے. یہ سب حدیث کا مضمون ہے، حدیث صحیح کا مضمون ہے. تو یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. جیسے عملی وہ آزمائش کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے اسیر نہ ہونے پائے، ویسے ہی علمی سطح پر، روحانی سطح پر، فکری سطح پر، عقلی سطح پر یہ ایک بڑی آزمائش ہے کہ ایک نامتناہی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اچھا جب مذہب کہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا غور فرمائیں، ہمارے دانشور صاحبان، مذہب کہتا ہے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ نامتناہی ہے لیکن پھر بھی اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو یہ اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں اور خود کہتے ہیں، خود عملاً کیا کوشش کر رہے ہیں؟ کائنات نامتناہی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ارے یہ کائنات نامتناہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تھک ہار کے بیٹھ تو نہیں گئے؟ جیسے اس مادی کائنات کو سمجھنے کے لیے کوششیں جاری ہیں، ایسے ہی جب یہ فیض جو آپ کے سامنے آئے،
اس کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے تو جو سر چشمہ ہے اس فیض کا اس کی معرفت بھی حاصل کرنے کی کوشش جاری رہنی چاہیے. کائنات کی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے کیسے کوششیں کرتے ہیں؟ سائنسی طریقہ کیا ہے؟ استقراء، انڈکٹیو میتھڈولوجی، انڈکشن، انڈکٹیو لاجک، استقراء. آپ اسی زمین کے ذرے، اسی زمین کے ایلیمنٹس، اسی آس پاس کی فضا کا تجزیہ تجربہ کرتے رہتے ہیں طرح طرح سے، اور اس کے بعد کائنات کے بارے میں اصول وضع کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ذہن کا سانچہ ایسے ہی بنا ہے، ذہن کا سانچہ ایسے ہی بنا ہے کہ ہم اس کائناتی عناصر کو، کونیاتی عناصر کو اپنے مطالعے کا موضوع قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد نتائج اخذ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہاں جو فورسز کار فرما ہیں ان فورسز پہ ریسرچ ہو رہی ہے، یہاں جو ایلیمنٹس ہیں ان ایلیمنٹس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، جو اصول کار فرما ہے یہاں، جو قوانین کار فرما ہے یہاں، ان قوانین اور اصول پر مسلسل تحقیق ہو رہی ہے. ایک قانون ٹوٹتا ہے دوسرا وجود میں آتا ہے، دوسرا ٹوٹتا ہے تیسرا وجود میں آتا ہے، لیکن پھر بھی کائنات کو سمجھنے کی کوشش جاری ہے. ایک بات کہی گئی اور مسلسل کہی جاتی ہے کہ اس کائنات میں ہر شے اپنی جگہ پر اپنے بساط وجود کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق خالق کائنات پر دلیل کی حیثیت بھی رکھتی ہے. ہر شے دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، کم سے کم ایک دلیل تو ہوتی ہی ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. وہ مشہور شعر عربی کا، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر شے میں ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے، ایک اشارہ ہے، ایک دلیل ہے، ایک برہان ہے، ہر شے میں کم سے کم ایک. کیا؟ کہ وہ ذات پاک ہے، وہ واحد، وہ احد، وہ صمد وجود رکھتا ہے، وہ ہے. ہر شے میں دلیل ہے، کم سے کم ایک دلیل تو ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. جب استقرائی ذہن اس نقطہ نظر سے سوچنے لگے کہ ہمیں کائنات میں موجود تمام اشیاء کا مطالعہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ خالق کائنات میں کیا اوصاف ہو سکتے ہیں، تو پھر ہر ہر شے پہ نظر ڈالیے، جہاں جو کمال نظر آئے سمجھیے یہ کمال اس کا عطا کردہ ہے. توجہ ہے؟ اس کا کمال، اس میں جو بھی کمال ہے اس ذات کا عطا کردہ کمال ہے. اب دس سے ادب جوڑ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بہت سی بحثیں اس ایک جملے سے حل ہو سکتی ہیں. جب ہم نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کے کمالات بیان کرتے ہیں، ان کے معجزات بیان کرتے ہیں، دوسرے انبیاء کے کمالات و معجزات بیان کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے کمالات و معجزات بیان کرتے ہیں، ائمہ حق کے کمالات اور معجزات بیان کرتے ہیں، تو فوراً یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ غلو کر رہے ہیں. یہ نبی کو الوہیت کے درجے پہ لے جا رہے ہیں، یہ امام کو الوہیت کے درجے پہ لے جا رہے ہیں. الوہیت کے درجے پر لے جانے کا الزام لگانے والے، یہ بتائیں کیا آپ نے الوہیت کے درجے کو سمجھ لیا ہے؟ کمالات الوہیت کا احاطہ کر لیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں یہ نبی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ مخلوق ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ اس کے بنائے ہوئے امام ہیں. ان میں جب یہ کمال ہے تو اس میں کیا کمال ہو؟ فضیلت بیان ہوئی، شرک ہو گیا، انہوں نے اللہ بنا دیا، جیسے وہ اللہ کو بالکل پہچانتے ہیں. اور اللہ کی لمبائی چوڑائی سب نپی ہوئی ہے. اللہ کا عرش نپا ہوا ہے, اللہ کی کرسی نپی ہوئی ہے, کتنی لمبی ہے, کتنی چوڑی ہے, کتنی اونچی ہے, کتنی مضبوط ہے, کس لکڑی سے بنی ہے, کس فولاد کی کیلیں ہیں اس میں, سب آپ کے علم میں ہے. آپ اللہ کو بالکل جانتے ہیں, اس لیے جہاں ہم نے کسی کی فضیلت بیان کی آپ نے کہا انہوں نے اللہ بنا دیا. آپ کو اللہ کے کمالات کا اندازہ بھی ہے. وہ اللہ وہ ہے جس نے اس محمد کو پیدا کیا. قیوم جو تمام کمالات کا جامع تھا, تمام کمالات کا جامع ہے, تمام کمالات کا جامع رہے گا, جس پر زوال نہیں ہے, جس کے لیے ارتقاء نہیں ہے, جس کے لیے جمود نہیں ہے, ثبات ہے, جس کی کرسی احاطہ کیے ہوئے ہے. کس چیز کا احاطہ؟ سماوات والا, آسمان اور زمین کا احاطہ کیے ہوئے. وہ اللہ, وہ اللہ خالق ہے اس کا جسے محمد کہتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ اس اللہ, اس اللہ کی نشانی ہر چیز تو بن سکتی ہے. صحرا کے ذرے,
بسم اللہ,
ریت کے ذرے اللہ کے وجود پہ نشانی ہیں. اس میں کسی کی زمین پر کوئی شکن نمودار نہیں ہوتی. سمندر کے قطرے اللہ کے وجود کی نشانی ہیں, اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہر وجود اپنی جگہ اللہ کے وجود پر ایک نشانی ہے, اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نشانی کون ہے, اس پر بھی تو غور کیجئے. سب سے بڑی نشانی کون ہے؟ آخر ان نشانیوں میں کچھ درجہ بندی ہے؟ آپ جناب والا مفتی شرک اور فقیہ کفر اور علامہ بدعات, آپ سے میرا سوال ہے, آپ سے میرا آپ سے میرا سوال ہے, یہ بتائیے آپ کی شخصیت, آپ کی شخصیت اور یہ جو ہماری جوتی کے تلے میں خاک کے ریزے لگے ہوئے ہیں برابر ہیں؟
کیا بات ہے, کیا بات ہے,
برابر ہے. یہ خاک کے ذرے, یہ خاک کے ذرے جو ہماری جوتی میں لگے ہوئے ہیں اور آپ مسند افتا پر ہیں, علامہ ہیں, وغیرہ 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 کیا کیا کچھ ہیں, یہ تو آپ ہی جانتے ہوں گے. آپ برابر ہیں؟ بالکل معلوم ہوگا کہ ذرا میں کیا عرض کروں کہ کیا سلوک ہوگا میرے ساتھ. وہ اپنے حاشیوں سے کہیں گے جائیے انہیں سمجھائیے کہ میری حیثیت کیا ہے, کیا انہوں نے توہین کی میری. میں کیا ذرات کے برابر ہوں؟ میں خاک کے برابر ہوں؟ میں عالم ہوں؟ میں فقیہ ہوں؟
بسم اللہ,
میں مفتی ہوں؟ میں علامہ ہوں؟ اچھا, آپ اور یہ خاک کا ذرہ برابر نہیں ہے, آپ اور مصطفیٰ برابر ہیں. آپ کا
کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ اور ذات گرامی مصطفیٰ برابر ہیں تو خدا کی قسم آپ میری جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ خلق اول عقل اول مصطفیٰ تعیین اول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ آپ کے جیسے تھے۔ ایک ذرہ آپ کے برابر نہیں ہے۔ آپ کیا پرواز ہے ماشاء اللہ، یہ پرواز صراط کے اس پار جا نہیں پائے گی۔ اور معلوم ہے صراط کے نیچے کیا ہے؟ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے۔ جہنم کے بھڑکتے ہوئے صراط کے اس پار اگر جانا ہو تو کوئی اور پرواز چاہیے۔ اب زبان یہاں تک آئی، بے اختیار میں کوئی ارادتاً تھوڑی، بے اختیار صراط کے اس پار کون جائے گا؟ اگر یہ جاننا ہو تو حدیث کی کتابیں پڑھیے، ہماری حدیث کی کتابیں نہیں، ہماری حدیث کی کتابیں نہیں، آپ اپنی کتابیں بھی تو امانت داری سے پڑھیں۔ اپنی کتابیں بھی تو دیانت داری سے پڑھیں۔ چیلنج کر رہا ہوں، مسلمانوں کو گمراہ نہ کریں۔ اپنی کتابیں امانتداری سے پڑھیں، دیانتداری سے پڑھیں، ترجمہ کریں تو صحیح کریں، صحیح حدیث کو صحیح کہیں، جھوٹی حدیث کو جھوٹی کہیں۔ ہمیں یہ زحمت نہ دیں، ہمیں یہ تکلیف نہ دیں کہ ہم بتائیں جھوٹی حدیث کون سی ہے۔ بہتر یہ ہے، شرافت کا تقاضا یہ، خود قبول کر لیں یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ سچی حدیث جو محققین نے کیا ہے، محققین عالم اسلام نے، علماء اسلام میں سے محققین ہیں جنہوں نے تحقیق کر کے اعتراف کیا یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث معتبر ہے، یہ حدیث جعلی اور جھوٹی ہے۔ جو صحیح حدیثیں، معتبر حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ ایک جلیل القدر شخصیت نے کہا، دنیاوی اعتبار سے جلیل القدر جسے سب مانتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے، کہ کوئی صراط پر سے گزر نہیں سکتا جب تک کہ علی اسے گزرنے کا جواز نہ دے۔ جب تک کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب لکھ کر نہ دیں، وہ صراط سے گزر نہیں سکے گا روز محشر۔ یہ حدیث مسلمانوں کی کتاب میں ہے، اس لیے ایسی پرواز نہ کریں کہ صراط پار نہ کر پائیں، ایسی پرواز نہ کریں. نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی بشر سمجھنا اور اپنے جیسا سمجھنا ہمارا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے، آواز تیز ہو جاتی ہے، آواز پھٹ جاتی ہے، سننے والوں کو اچھا نہیں لگتا ہوگا، لیکن یہ آواز پھٹ جاتی ہے اس لیے کہ پھٹے ہوئے دل سے نکلتی ہے. یہ جو دل و جگر چاک چاک ہے نا، بڑا ضبط کرنا پڑتا ہے، بہت ضبط کرنا پڑتا ہے. جو گستاخیاں مسلمان مسلسل مسلمان رسول کی شان میں کر رہے ہیں، غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر مسلمین کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے اور مسلمانوں کے درمیان زندگی بسر کرنے والے جو رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور رسول کی اہانت کے مرتکب ہوتے ہیں، اہل بیت رسول کے شان میں اہانت کرتے ہیں، اصحاب رسول کی شان میں اہانت کرتے ہیں. 1400 برس گزر گئے اور حجر ابن عدی جیسے صحابی کی نقش قبر کرتے ہیں، مگر یہ صحابی کی توہین نہیں ہے، یہ صحابی کی توہین نہیں ہے، جلیل القدر صحابی. کہیں کوئی معیار پر، کسی معیار پر تو قائم رہیے. بہرحال گفتگو سمیٹ رہا ہوں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، مگر بنیادی سوال جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے قائم کیا وہ یہ کہ وہ ذات حق الحی القیوم وہ ہمیشہ سے تمام کمالات پر فائز تھی، تمام کمالات پر فائز ہے، تمام کمالات پر فائز رہے گی، وہی قیوم ہے، اس کے علاوہ کوئی قیوم نہیں ہے، ذات خالق میں تدریج و ارتقاء نہیں ہے، ثبات ہے. وہ ذات سرمدی ہے، وہ ذات صمد ہے، ارتقاء مخلوقات کے لیے ہے. بس اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کی ذہانتوں پہ چھوڑ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے، چونکہ ہر شے میں کوئی نہ کوئی آیت ہے اس کی، اس لیے جو اس کے بنیادی کمالات ہیں اس کی بھی اس نے نشانیاں رکھی ہیں مخلوقات میں. مثلا وہ علم رکھتا ہے، اس کے علم کی شان کیا ہے، اس کے علم کی شان کیا ہے کہ جو واقعات ہونے والے ہیں ان سب کا وہ علم رکھتا ہے. کوئی مسلمان منکر ہے اس کا؟ کوئی مسلمان اس کا منکر نہیں ہو سکتا، لیکن ہیں کچھ جو انکار بھی کرتے ہیں اور خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت علم پر، اس وصف علم پر، صفت علم پر قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں، بے شمار آیات، ہر اعتبار سے علم الہی کو ثابت کیا گیا ہے. جزئیات کا علم، محسوسات کا علم، معقولات کا علم، ماضی کا علم، مستقبل کا علم، ہر طرح کا علم ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. خود اس آیت الکرسی میں بیان ہے، اسی آیت الکرسی میں اس کا علم کا بیان ہے، یعنی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم حق کا بیان ہے. اب اس علم حق کے بیان کو تمام قرآن میں جہاں جہاں علم الہی کا بیان ہے سب سمیٹتے چلے جائیے، ایک انسائکلوپیڈیا بن جائے گی، ٹھیک ہے نا، ایک دائرۃ المعارف وجود میں آ جائے گی صرف موضوع علم الہی پر. اللہ کو ہر شے کا علم ہے. ہم سے کہا گیا اللہ پر یقین کرو، ایمان لاؤ، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کو ہر شے کا علم ہے. ہماری سمجھ میں کیسے آئے کہ اسے ہر شے کا علم ہے؟ اور جب تک سمجھ میں نہ آئے گا کچھ تو سمجھ میں آئے، کچھ بھی سمجھ میں آئے تو ہم پوری حقیقت پہ ایمان لے آئیں گے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر ایمان قائم نہیں ہو پائے گا، انسان کی مجبوری ہے۔ کچھ بھی سمجھ میں آئے، کوئی ایک نشانی مل جائے تو پھر اس کی صفت سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ بار بار کہتا ہے ہمیں اول و آخر ہر شے کا علم ہے۔ اب کوئی نہ کوئی اس کائنات میں ایسا ہونا چاہیے، یہ توحید کی ضرورت ہے، تعلیم توحید کا تقاضا ہے، یہ دعوت توحید کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی بھی نشانی خدا کی ہو جو گزشتہ اور آئندہ کا علم کے علم کا اظہار کر کے کہے جب مجھے علم ہے تو میرا خدا کیسا ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ شہر اس لیے کہا کہ شہر میں احاطہ ہوتا ہے، شہر میں جامعیت ہوتی ہے، میں ہوں علم کا شہر۔ ادب مع اللہ یہ ہے، ادب مع اللہ یہ ہے کہ اپنے کو شہر کہا۔ شہر ہی تو کہا، اتنی سی فضیلت برداشت نہیں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں۔ اور شہر کے مقابلے میں بظاہر، شہر کے مقابلے میں دروازہ تو چھوٹا ہی ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، حقیقت کچھ اور ہے۔ دیکھیے نا، حضور نے فرمایا کہ میں نے علی کی فضیلتیں علی کے دشمنوں کے بنا پر کھل کے بیان نہیں کی۔ کھل کے بیان نہ کرنے کا انداز یہ ہے کہ باب علم کہا۔ میں خود کو کہاں کھول کے بیان کیا، میں شہر علم ہوں، یہ علی علم کا دروازہ ہے۔ اور اس دروازے کی شان کیا ہے کہ یہ ممبر پہ آ کے کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہو، جو پوچھنا چاہو، کوئی تحدید نہیں، مجھ سے صرف فقہ کے سوالات پوچھنا، فلسفے کے نہ پوچھنا، یہ نہیں کہا، مجھ سے عقیدے کے سوالات پوچھنا، شریعت کے نہ پوچھنا، یہ نہیں کہا، مجھ سے دین کے سوالات پوچھنا، تاریخ کے نہ پوچھنا، یہ نہیں کہا، جو چاہو پوچھو، اپنا حسب پوچھو، نسب پوچھو۔ چاہو زمین سے آسمان تک کے حقائق سب بتا سکتا ہوں، بلکہ آسمان کے راستوں سے میں زیادہ واقف ہوں۔ ارے جبرائیل آتے جاتے تھے، علی کے لیے تو کہا نہیں جاتا آتے جاتے تھے، علی نے کہا کیسے کہ آسمانوں کے راستے سے میں زیادہ واقف ہوں۔ فرشتے آتے جاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے جاتے ہیں، فرشتے برابر آتے جاتے ہیں، لیکن یہ ثابت ارشادات میں سے ہے۔ اور اگر اس ارشاد میں کوئی تعریض کا پہلو ہوتا تو علی کے مقابلے میں کھڑے ہو کے لوگ کہتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں،
کیا کہہ رہے ہیں،
دوست دشمن سب نے نقل کیا کہ علی کے علاوہ کسی کو یہ فضیلت نہیں تھی کہ انہوں نے سلونی کہا۔ دشمن بھی کہتے ہیں، دوست بھی کہتے ہیں، علی نے یہ کہا، یہ بھی کوئی نہیں کہتا کہ صاحب آپ یوں ہی کہتے ہیں کہ سلونی سلونی کہا، کبھی نہیں کہا، یہ کوئی نہیں کہتا نا۔
یہ کوئی نہیں آج تک پیدا ہوا کہنے والا کہ جناب یہ فضیلت ثابت نہیں ہے. علی ابن ابی طالب اتنے بڑے عالم نہیں تھے, انہوں نے کبھی نہیں کہا سلونی سلونی. آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا, انہوں نے نہیں کہا. یہ نہیں ہے دوست دشمن سب لکھتے ہیں تاریخوں میں, تذکروں میں, حدیث کی کتابوں میں, اور اس وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ اصحاب پیغمبر میں کوئی دوسرا نہیں تھا جس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہو, اور ساتھ میں یہ بھی لکھنے والوں نے لکھا اور اگر کسی نے دعویٰ کیا تو رسوا ہوا. علی تھے, دعویٰ کیا اور سرخرو رہے, سرفراز رہے, جس نے جو سوال کیا جواب دیا. یہاں ٹھہر کے ایک جملہ کہوں, دیکھیے مولائے کائنات کی فضیلت ہم لوگ بہت بیان کرتے ہیں, برابر بیان کرتے ہیں, اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ انکار کرتے ہیں. اگر جھوٹا اپنا جھوٹ بولنے سے نہیں شرماتا, سچے کو سچ دہرانے میں شرمانا نہیں چاہیے. جھوٹا جھوٹ بولنے سے تھکتا نہیں تو سچا سچ بولنے سے تھک کیوں جائے؟ سچ تو حق ہے, سچ تو طاقت ہے, جھوٹ باطل ہے. ہم دہراتے رہیں چونکہ انکار کیا جاتا ہے مولا علی کی فضیلت کا, اسے ہم دہرائیں گے. مولا علی نے فرمایا سلونی سلونی, صرف مولا نے فرمایا, دنیا کا اعتراف ہے کہ مولا نے فرمایا, اور مولا کے علاوہ جب کسی نے مولا کی نقل